الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فرمایا کہ مصیبت کے وقت صدمے کا احساس ہو اور پھر صبر کرے تبھی تو کمال ہے، اگر صدمہ ہی نہ ہو تو کیا صبر ہے، بینائی ہے اور دیکھنے کی پوری صلاحیت ہے، پھر آنکھوں کو حرام سے جھکا لے تو کمال تو یہ ہے نا، اس اندھے کا کیا کمال ہے جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ کہے میں نے آج کہیں بد نظری نہیں کی، کون سی کمال ہے؟ کمال تو اسی کا ہے جسے کے پاس بنائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، پھر اللہ کی عظمت سے نظریں جھکا لے، اللہ کے خوف سے نظریں جھکا لے۔ تو صبر میں کمال تو ہے ہی اسے کو جسے صدمہ پہنچے، جسے صدمے کا احساس ہی کوئی نہیں اس کا کیا کمال صبر کا، جسے احساس ہے اور پھر صبر کرے یہی تو کمال ہے۔ مصیبت کے وقت صدمے کا احساس ہو پھر صبر کرے تب کمال ہے، اگر صدمہ ہی نہ ہو تو کیا صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کاملین پر صدمے کے وقت حزن اور غم کے آثار آنکھوں میں آنسو پائے جاتے ہیں لیکن دل سے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر آنسو بہ پڑے اور فرمانے لگے یا ابراہیم انا بفراقی کا محزون، میں تیری جدائی پہ غمگین ہوں۔ تو یہ تو بے صبری نہیں ہے، صدمہ پہنچا ہے اس پر اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، یہی کمال ہے صبر کا، صدمے کا احساس ہے پھر صبر کر رہا۔ فرمایا مصائب میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اسے کثرت سے پڑھا کریں مصائب میں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھیں، حق تعالیٰ شانو مالک بھی، حاکم بھی، حکیم بھی، ناصر بھی، اور آپ کے ولی ہونے کو سوچا کریں، جب بھی مصیبت آئے تو سوچیں اللہ حاکم ہے، حکیم بھی ہے اور وہ ناصر بھی ہے، والی بھی ہے، تو انشاءاللہ دل کو ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا، پھر انشاءاللہ ڈپریشن میں کوئی نہیں جائے گا، ہاں مایوس نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا۔ ہر آزمائش میں، مصیبت میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور اللہ کا حاکم ہونا، حکیم ہونا، ناصر ہونا، ولی ہونا، ہاں مدد کرنے والا، دوست، ولی کے میں دوست، اس کو سوچا کرے، اس کی برکت سے آدمی میں بڑی توانائی آتی ہے، بڑی توانائی ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں۔ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے بھائی، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، شرمگاہ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ پر نبی فرمایا کہ العینانی تزنیانی، نگاہیں بھی زنا کرتی، نگاہیں بھی زنا کرتی۔ تو آنکھوں کا زنا حرام دیکھنا ہے، کتنے زنا آج ہوتا ہی ہے، کتنا زنا ہوتا ہے، اور اتنی بدقسمتی ہے بھائی اس زنا کا احساس بھی مٹ گیا ہے، اس زنا کا احساس بھی مٹ گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پاکیزہ نگاہیں نصیب فرما دے، اور واقعی اس دور پہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں وہ جسے اللہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نصیب فرما دے، یا کم از کم اتنا ہو کہ غلط نگاہ پر اسے شرمندگی کی دولت مل جائے، یہ بھی بڑی دولت ہے، یہ بھی بڑی دولت ہے، جس غلط نگاہوں پر شرمندگی ہوگی، غلط ہو گیا۔ پھر نبی فرمایا کہ ایک شخص آئے گا یا رسول اللہ مجھے اپنی عورتوں کے بارے میں اطمینان نہیں، پتہ نہیں کیسی پاک دامن ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن بنو بھائی تب تمہاری عورتیں بھی پاک دامن بن جائیں گی۔ تم چاہتے ہو تمہارا حرم محفوظ ہو جائے تو تم اپنے آپ کو بچاؤ نا گندگیوں سے، ہاں تم پاک دامن جتنے رہو گے اتنا تمہارا گھر محفوظ رہے گا، اگر تمہاری آنکھیں ناپاک ہو گئی تو سمجھ لو تمہارا گھر غیر محفوظ ہو جائے گا۔ یا دنیا میں عدلے کا بدلہ ہے؟ جب دوسروں کے بیٹیاں اور بہنیں میری نگاہوں سے محفوظ نہیں تو میرے گھر کی بیٹیاں بہنیں بھی دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں ہوں. یہ دنیا میں عدلے کا بدلہ ہے. ہاں ایک کام کرنے والا سونے کی چوڑیاں پہناتے پہناتے اس نے اس عورت کا ہاتھ دبا لیا, ہاتھ دبا لی. گھر آیا تو اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا, کیا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اتنا قابل اعتماد ہمارا ملازم, آج میں نے اس سے پانی مانگا, اس نے میرا ہاتھ دبا لیا. کہا ہاں, اسے ندامت ہوئی اور فوراً احساس ہوا کہ آج یہ حرکت میں نے دکان میں کی ہے, اللہ نے مجھے میرے گھر میں دکھا دی. ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی, تو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے فوراً, اور کبھی مہینوں بعد سالوں بعد اللہ اس کا ریئیکشن دکھاتا ہے. جب اس کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, جس کی بچیاں بڑیاں ہوتی ہیں, تو ریئیکشن تو ہوتا ہے. حالانکہ اس نے تو سارا سال پہلے گندگی کی تھی, اس کا ریئیکشن آیا. بھائی بڑے ڈرنے کی بات ہے, بھائی بڑے ڈرنے کی بات ہے. گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ دیا کریں میرا بھی تو گھر ہے, میرا بھی تو گھر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی مرد زنا کرے تو سمجھ لے یہ اس کے خاندان پہ قرض ہے, اس کے گھر کی کوئی نہ کوئی عورت بھی زنا کرے گی, قرض ہے یہ. ہاں سچی توبہ کر لے, ندامت کی آنسو بہا لے, اللہ سے معافی مانگ لے تب بچ جائے گا, ورنہ دھیر مگر تو دنیا ہے نہیں نا, کچھ بھی کرتے رہو کوئی نہیں کچھ نہیں کرتا. نہ نہ ریئیکشن ہوتا ہے, کبھی مہینوں بعد, کبھی فوراً ادھر کیا ادھر ریئیکشن, اور کبھی سالوں سال کے بعد. کبھی جوانوں کی سزائیں بڑھاپے میں ملتی ہیں, کبھی جوانی کی سزائیں بڑھاپے میں ملتی ہیں, ملتی ہے. ہاں تو اس آنکھ کو جھکانے کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں. میاں تم دیکھ رہے ہو تمہارا گھر بھی نہیں بچے گا, ہاں ہاں تمہارا گھر بھی نہیں بچے گا, تمہاری بچی بھی, تمہاری بہن بھی, تمہاری بیٹی بھی. اس لیے پہلے مسلمان کتنا بھی غافل ہوتا ہے, جب اس کے گھر میں کوئی بیٹی بہن آ جاتی نا تو بہت محتاط ہو جاتا, اس کی زندگی ایک دم بدل جاتی کہ اب بیٹی والا ہو گیا ہے, اب یہ بیٹی والا ہو گیا, اس کی زندگی بدل جایا کرتا, اسے اپنے گھر کا لحاظ پیدا ہو جایا کرتا. تو ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ میاں کیا کر رہے ہو, تمہارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. فرمایا بعض لوگ نگاہ کی تو حفاظت کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں, یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں. اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے, دل بھی زنا کرتا ہے, اس سے باطن تباہ ہو جاتا ہے. دل کے خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے, جس کا دل خراب اس کی آنکھیں خراب, جس کے آنکھوں خراب اس کا دل خراب. ان کا خاص رابطہ ہے, جو چیز پہلے خراب ہو جائے وہ دوسرے کو بھی خراب کر دیتی, خاص رابطہ ہے. فرمایا بس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے, اسی طرح نگاہ قلبی کی حفاظت بھی واجب ہے. نہ دل سے لذت لو نہ نگاہوں سے لذت لو, نہ دل سے لذت لو نہ نگاہوں کی لذت لو, کیونکہ قرآن کی نص سے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت بھی دیکھ رہا, تمہارے دلوں کی خیانت بھی دیکھ رہا. جب تم خیالی تصویریں بنا رہے ہو اور اس کے حسن سے لطف اندوز لے رہے ہو خیالات میں, اللہ سب جانتا, دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. فرمایا اگر اولاد نافرمان ہو یا بیوی نافرمان ہو یا شوہر ظالم ہو یا کسی ملازم کا افسر ظالم ہو یا کوئی محلے کا دشمن ستا رہا ہو تو یہ عمل بہت مجرب ہے. یا مقلب القلوب, یا خالق اللیل والنہار, یا عزیز یا لطیف یا غفار, اس کلمات کو پڑھو. یا مقلب القلوب, یا خالق اللیل والنہار, یا عزیز یا لطیف یا غفار. اللہ کی صفات کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے اللہ پھر اس قسم کے ظالموں سے فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا حفظ قرآن کی ایک آسان صورت سمجھ میں آئی, قرآن یاد کرنے کی ایک آسان صورت سمجھ میں آئی کہ ایک آیت ہر روز یاد کر لیں تو سال میں ایک پارہ تو ضروری انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. کتنا آسان ہے. روز ایک آیت یاد کریں تو ایک سال میں ایک بار تو ہو جائے گا نا. ہاں, اور 30 سالوں میں 30 سے 12. بیچ میں مر گئے تو اللہ کس میں اٹھائے گا؟ حافظوں میں اٹھائے گا. تو اور کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے جو حفظ کرتے کرتے مر گیا اللہ کل قیامت میں حفاظوں میں اٹھایا جائے گا. کتنا آسان ہے. ہاں, تو روز ایک آیت یاد کر لیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہوتی تو یہ نیت کر لے, میں انشاءاللہ اما پارہ یاد کر لوں گا, سورہ یاسین یاد کر لوں گا, سورہ ملک یاد کر لوں گا, سورہ کہف یاد کر لوں گا. اچھا, میرے پاس تو ٹائم نہیں, بڑا مصروف آدمی ہوں, دو فیکٹریاں بھی ہیں, دکان بھی ہے, ملازمین بھی ہیں, ہاں بہت مصروف ہوں. میاں ایک آیت تو یاد کر لیا کرو روز, گاڑی میں پڑھتے پڑھتے آیا کرو, گاڑی میں پڑھتے پڑھتے آ جایا کرو, روز ایک آیت. سبحان اللہ, کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پاس قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اکٹھا ہو جائے گا اور دل کے اندر قرآن کا نور جمع ہو جائے گا. کتنا آسان سبق ہے بھائی. اللہ کرے ہم اس کا رمضان ہی میں اہتمام کر لیں. ہاں ہاں, کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد ہوں, کچھ نہ کچھ تو قرآن کا حصہ یاد ہو. آسان, ایک آیت روز. ہاں, اور جب آدمی اسی کو پڑھتا رہے, گنگناتا رہے, تو دل بھی گندے خیالات سے محفوظ, دل بھی گندے خیالات سے محفوظ, زبان بھی گندگی سے محفوظ. ہاں, ثواب کا ثواب اور گندیوں سے, گندگیوں سے حفاظت. ورنہ تو آدمی کیا کیا گند سوچتا رہتا ہے, کیا گند سوچتا رہتا ہے. فرما ایک آسان طریقہ بتا دیا. فرما جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے اوہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے جمعرات کو سیاہ کتا مسجد میں جاتے دیکھا. انہوں نے بجائے مسجد سے بھگانے کے اس کو جھک کر ادب سے سلام کیا. کسی نے کہا, ارے بھائی یہ کیا؟ جواب دیا, جمعرات کے دن سیاہ کتوں کی شکل میں جنات نکلتے ہیں, شاید یہ بھی جن ہو. جب دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی, صحیح علم نہیں ہوتا, تو آدمی توہمات میں پڑ جاتا. تو وہ اسے سلام کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جن ہو. ہاں, جب دین کا صحیح علم نہیں ہوتا آدمی توہمات میں پڑ جاتا, ہاں, اور فضولیات میں پڑ جاتا ہے. تو اس کو سلام کرنے لگ گئے, شاید یہ بھی جن ہو اور شاید جنوں کا بادشاہ ہو, اور میرے سلام کرنے سے شاید خوش ہو کر مجھے کوئی خزانہ عطا کر دے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ وہم پرستی اہل علم سے دوری کی وجہ سے. جنہیں اللہ علم نصیب فرما دے, علماء کی صحبت نصیب فرما دے, الحمدللہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں, وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. کوئی علماء کا صحبت یافتہ ایسی حماقت نہیں کر سکتا. فرمایا, جو شخص ڈپٹی پر ہوتا ہے تو اس کے کھانے اور بیت الخلاء جانے پر بھی تنخواہ ملتی ہے. جو شخص ڈپٹی پہ ہوتا ہے تو اس کے کھانے اور بیت الخلاء جانے پر بھی تنخواہ ملتی ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ سانپ کاٹ لے تو بیت الخلاء اس ٹائم گیا تھا, روٹی اس ٹائم کھائی تھی, بلکہ اس کی بھی تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح جو نماز روزے کے فرائض صحیح طور پہ انجام دیتا ہے, اس کا کھانا پینا, سونا جاگنا, پیشاب پہانا, سب اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ ڈیوٹی پر ہے. سبحان اللہ, جو اللہ کی عبادت اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور درمیان میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے, اللہ اس کا بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے, اس لیے کہ ڈیوٹی پر ہے. ہاں, تو درمیان میں جو اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اللہ اس کا بھی ثواب نصیب فرماتا ہے. فرمایا, حافظ 10 آدمیوں کو بخشوائے گا, شہید 70 آدمیوں کو بخشوائے گا, اور ارشاد فرمایا کہ ناگوار امور پر صبر کرنے سے, ثواب کی امید رکھنے سے قلب میں پریشانی نہیں رہتی. ناگوار امور پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے قلب پر پریشانی نہیں رہتی, آدمی پریشان نہیں ہوتا. اگر یہ امید ہو کہ اس پہ ثواب ملے گا, اس بیماری پہ, اس بخار پہ, اس دانت کے درد پہ, اس کان کے درد پہ, اس بیٹے کی بیماری پر اللہ سب اجر دے گا, تو پھر آدمی کی طبیعت پہ ناگواری نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے اور اس کو فیس بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی حکمت پہ نظر ہے. اگر دوسرا آدمی سوئی چبو دے برداشت نہیں ہوگا, ڈاکٹر کی سوئی بھی برداشت ہے, پیسے بھی دیتے ہیں اس کو اور کہنا شکریہ آپ نے مجھے پہلے سوئی لگائی, اس لیے کہ اس کی حکمت پہ نظر ہے کہ اس سے صحت مل جائے گی. اگر مسلمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تکلیف آ جائے اور اس کی حکمت پہ نظر ہو کہ اس پر اللہ مجھے صحت دے دے گا, مجھے اجر دے دے گا, تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا, اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا. ہاں, مسلمان جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کے اوپر بخار بیماری آنا ایسا ہی ہے جیسے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے چھوٹے بیٹے سے, لیکن پھر بھی جا کے نہلاتی نہیں لاتی, بچہ رو رہا ہوتا ہے اماں پھر بھی صابن لگا رہی ہوتی ہے, اماں اور بچہ اور رو رہا ہوتا ہے بچہ اور ماں اور صابن لگا رہی ہوتی ہے اور ہاتھ مل رہی ہوتی ہے. ہاں تو اللہ میاں بھی اپنے پیارے بندے پر کبھی بخار, کبھی بچہ لے لینا, کبھی مال لے لینا, کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے, یہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا رونا ایسا ہی ہے جیسے چھوٹے بچے کا اپنی ماں کے سامنے رونا ہوتا ہے. ہاں اور ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کی چمکا رہی ہوتی ہے, اسی طرح اللہ بھی اپنے مومن بندے کو چمکا رہا ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ رو رہا ہوتا ہے بیچارہ, ہاں رو رہا ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہوتا ہے, ایسی بندہ مومن بھی آنکھوں سے آنسو بھی رہا رو رہے ہیں, رو بھی رہا ہوتا ہے, تکلیف بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ اس اپنے بندے کو چمکا رہا ہوتا ہے, اللہ چمکا رہا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو اگر دل میں یہ ہو کہ اللہ علیم بھی حکیم بھی اس میں میرے لیے بھلا ہوگا, تو انشاءاللہ دل میں بے چینی نہیں آئے گی, دل میں بے چینی نہیں آئے گی. فرمایا جیسا ٹکٹ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا ویٹنگ روم ہوتا ہے, پس عالم برزخ ہر شخص کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. عالم برزخ ویٹنگ روم ہے آخرت سے پہلے, ٹھیک ہے نا, تو جیسا ہمارے پاس ٹکٹ ہوگا یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویٹنگ روم ہوگا. اگر نیکیاں اچھی ہوں گی تو ویٹنگ روم بڑا شاندار جنت کا ایک نقشہ اس میں آ جائے گا اور جنت کی ہوائیں چلنے لگ جائیں گی, لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہوئے تو ویٹنگ روم میں بڑی تنگی ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی. تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے یہ انتظار گاہ کے اندر اسے انتظار کرنا پڑے گا. فرمایا ایک شخص صرف لنگوٹی باندھے فرسٹ کلاس میں گھسے تو لوگ اس کو دھکے دیں گے. ہاں جب وہ زبردست طاقت سے بیٹھ جائے گا تو ٹی ٹی کو بلائیں گے, ٹی ٹی نے آتی ہے ٹکٹ کا سوال کیا اور اس نے لنگوٹی سے ٹکٹ فرسٹ کلاس کا نکال کر دکھایا, تب سب مجبور ہو گئے. مگر سردی گرمی کھانے کی تکلیف ذلت اور رسوائی سے یہ منزل تک وطن تک پہنچ جائے گا. اسی طرح جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا, اعمال صالحہ کا سامان نہ ہوگا, جنت تک تو پہنچ جائے گا مگر ذلت اور پریشانی کے ساتھ پہنچے گا. ہاں اس فرسٹ کلاس میں بیٹھنے والے کے پاس لنگوٹی باندھی ہوئی ہے, ٹکٹ تو ہے اس کے پاس, لیکن لوگوں نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں لگتا, کنگلا ہے, خوب پٹائی ہو رہی ہے اس کی, بعد میں ٹکٹ ہے میاں. ہاں تو بیٹھ لیکن ذلت کے ساتھ بیٹھا. اسی طرح ایمان ہوگا باقی اعمال نہیں ہوں گے تو جائیں گے لیکن ذلت کے ساتھ. ہاں اور یہ کہ سبحان اللہ ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی اچھا لباس پہنا ہوگا تو سیدھے جنت میں جائیں گے. ہاں پھر ذلت نہیں ہوگی اس راستے کی, ہاں ذلت نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا بپردگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس گناہ کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. فرمایا بپردگی بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس منکر کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. کیوں صاحب جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت خریدتے ہیں تو اس کو چھپا کر کیوں لے جاتے ہیں؟ تاکہ چیل نہ اڑا لے جائے. اور 100 روپے کے نوٹ کی اندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جیب قطرہ اڑا نہ لے جائے. روٹی کو ڈھنگ کر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ چوہا نہ لے جائے. اچھا صاحب یہ بتائیے گوشت تو خود چیل کی طرح اڑ بھی نہیں سکتا, اور جیب قطرے کے پاس جیب کا روپیہ جسے کہیں کہ اڑ کے جا بھی نہیں سکتا. ہاں ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی آپ اسے چھپا کے لے کے جاتے ہیں, چھپا کے لے کے جاتے ہیں. تو اب یہ بتائیے عورت کے معاملے میں بڑا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسے کوئی اڑا کر لے جائے اس کے اندر تو اڑنے کی صلاحیت بھی ہے, ہاں اس کے اندر تو اڑنے کی صلاحیت بھی ہے. اور اگر چیل لے کے جائے گوشت کا ٹکڑا پھر پھینک دے تو پھر بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے, لیکن عورت چلی گئی اور اڑ کے چلی گئی, ہاں یا کسی نے اڑا کے لے گئے تو عیب بھی ہو گئی, عیب دار بھی ہو گئی. تو فرمایا اب عورت کے معاملے میں سنجیدہ ہو کر غور کیجئے, اگر اس کو کوئی اڑا کر لے جائے اور واپس کر دے یا آپ تھانے کے مدد سے یا عدالت کے مدد سے واپس لائیں تو وہ عورت آپ کے لیے عیب دار ہو گئی یا نہیں, عورت میں خود اڑنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں, آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے. عقلاء زمانہ بنی ہوئی ہیں کہ عورت کی قیمت آپ کے نزدیک ایک پاؤ گوشت سے بھی کم ہے, 100 کے نوٹ سے بھی کم ہے. ان سب کو تو آپ پردے میں رکھیں اور عورت کو بے پردہ کر دیں, جبکہ ان چیزوں میں خود اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں. عورت جو خود بھی نفسیانی طور پہ متاثر ہو کر بھاگ سکتی ہے اور بھاگ رہی ہے, اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں. بھائی ڈوب مرنے کی بات ہے, کس قدر بغیرتی کا ماحول بنتا چلا جا رہا, اور اس پر ناز بھی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. اس پر ناز بھی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، اقلاء زمانہ ہیں، حضرات صحابہ کو حکم ہو رہا ہے اذا سألتموہن متاعاً فاسألوہن من وراء حجاب، کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو کچھ بات کرنا ہو تو پوچھنا ہو تو پردے سے پوچھو، یہ تو ان کی پاکیزہ نفوس کے لیے حکم ہے، ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ ایک حکم سے اپنے آپ کو ہم کیسے مستغنی سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا بھائی اس منکر پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑی ہی سنجیدگی سے غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے لعن اللہ الناظرہ والمنظورہ الیہا، عورتوں کو قصدن اور ارادے سے دیکھنے والا بھی ملعون ہے، اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود ہی دکھا رہی ہے وہ بھی ملعونہ ہے، شریعت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ تو الگ ہوگا، مگر اس عورت کے سر پر سب گناہوں کا مجموعہ لادا جائے گا، اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردہ رکھنے کی کوشش نہیں کی ان پر بھی سب گناہوں کا مجموعی طور پہ وبال ہوگا۔ تو اس گناہ کو کتنی سنجیدگی سے اپنے گھروں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے ہمت اور حوصلہ مانے کی کتنی ضرورت ہے، اور کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنی تدبیر کے ساتھ اپنے گھروں کو ان گندگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ یہ کہ مقدس مہینہ ہی اس کے لیے سب سے موزوں مہینہ ہے کہ آدمی اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے سامنے ہمت کرے اور اللہ سے توفیق مانگے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گی۔ ہاں عورت میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ ماحول سے جلدی متاثر ہوتی، برے ماحول میں ڈال دو تو ادھر جلدی متاثر ہوتی ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر بھائی بہن کو سنبھال لے اور شوہر بیوی کو سنبھال لے اور بیٹا اپنی ماں کی فکر کر لے اور انہیں اچھے ماحولوں میں لے آئے، یقین جانے وہ اچھے ماحولوں سے بھی جلدی متاثر ہو جاتے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ اگر عورت نیک بن گئی تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، اس دنیا کا سب سے قیمتی سامان ہے تو وہ نیک عورت ہے، جس سے قوم کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے مسلمان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، یہ بن گئی تو قوم بن گئی۔ اس لیے کہا جاتا تھا بھائی جس قوم کی مائیں اچھی ہو گئیں وہ قوم اچھی ہو گئی، جس قوم کے مائیں اچھی ہو گئیں وہ قوم اچھی ہو گئی۔ تم اپنے قوم کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو قوم کی ماؤں نیک بنا دو، قوم اچھی ہو جائے گی۔ ہاں تو فرمایا یہ عورت کی معاملے میں بڑی سنجیدگی سے فکر کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جو نرسیں ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مرہم پٹی وغیرہ جہاد کے زخمیوں کیا کرتی تھیں اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں پردے کا حکم ابھی جب نہیں آیا تھا تب تھا کہ بعض عورتوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر بارگاہ رسالت میں جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی، تو آپ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کی جات تھی، بعد میں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں میں رہو تمہیں اسی کا ثواب ملے گا جیسے میدان میں لوگ اللہ کی اطاعت میں جہاد کر رہے، تمہیں بھی اس کا ثواب وہاں ملے گا۔ پردہ شرعی آج کل صلحاء کے گھرانوں میں بھی نہیں رہا، اچھے خاصے نیک لوگوں میں بھی شرعی پردہ نہیں رہا، الا ماشاءاللہ خاص گھرانوں میں چچی سے ممانی سے تایا امی سے پردہ کرنا چاہیے، اس طرح پھپھی ذات خالہ ذات چچا ذات بہنوں ذات، بلکہ اب تو نوجوان کہتا ہے میں تو اسے بہن سمجھ کے اس سے بات کر دوں، واہ ماشاءاللہ بہن سمجھ کے بات کر، تو کیا اللہ کے نبی سارے دشمن تھے کیا جن سے پردہ کرتے تھے؟ الحمد للہ ہاں ہاں بہن سمجھو یا کچھ بھی سمجھو میاں، بہنوں سے شادیاں نہیں ہوتی، کل تمہاری شادی بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ پھر جو غیر محرم ہیں جن سے شادی ہو سکتی ہے اسلام نے اس کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، چاہے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جن سے شادی ہو سکے ان سے پردہ ہے۔ اور باہر گندگیاں سڑوں پہ ہوئے کم ہوتی ہیں، گھروں میں جب بھی پردگیاں ہوتی ہیں تو گندگیاں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں، چار دیواری میں گندگیاں پھر زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ کتنے گھر اجڑتے ہیں اسی پہ پردگی کی نحوست کی وجہ سے، ایسا خوفناک کہانیاں ملتی ہیں اللہ معاف فرما دے، ایسے خوفناک قصے ہیں اللہ معاف فرما، وجہ کیا ہے؟ بے پردگی۔ شریعت کے ایک حکم کو نظر انداز کیا, ہزاروں گندگیوں سے ان کا واسطہ پڑ گیا. اگر اس کو کر لیتے تو آج ان گندگیوں سے واسطہ نہ پڑتا, اس فتنے سے محفوظ نہ ہوتے. تو جن جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردہ. اس طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے. چنانچہ چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا, اب پردہ واجب ہو گیا. یہ کہتا نہیں تھا اس کو تو ہم نے خود ہی پالا ہے. ارے پالا ہو گیا, جوان ہو گیا نا. ہاں کیا گند ہوتا ہے چوکی دار ملازم بچیاں, اللہ اکبر ایک گند ہے بھائی, گند ہے. ہاں فرمایا جھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا, اب پردہ واجب ہو گیا. گھروں میں کہتے ہیں یہ تو میرے سامنے کل کا بچہ تھا, اس سے کیا پردہ, یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا. یہ کیا نادانی ہے. علماء سے مسائل پوچھے جائیں بھائی, مسائل پوچھے جائیں, یہ فرض ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ان پر تو فوراً عمل شروع کر دیں, جیسے پانی پینے کی سنتیں, سونے جاگنے کی سنتیں. اس سے جب نور پیدا ہوگا اور قوت پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ معاشرے کے خلاف بھی حکموں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آج جو آسان آسان ہیں انہیں ابھی سے کر لیں, اس کی نور اور طاقت کی برکت سے جو مشکل ہیں پھر ان پر بھی ہمت ہو جائے گی. ہاں ابھی ہمت نہیں ہو رہی نا, لیکن جو کر سکتے انہیں فوراً کر لو اور پھر اللہ رب العزت طاقت اور ہمت دے گا انشاءاللہ. جو مشکل لگ رہے ہیں ان پہ بھی آسانی سے ہو جائے گا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.